نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے وہ خاموشی سے سنیں، اگر آپ گفت و شنید آپس میں کرتی رہیں گی پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. حضرت نے مجھے حکم دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے جو حضرت سے بیعت کی سعادت حاصل کی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں. حضرت جب صحت سے تھے تو ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیعت کا مطلب ہے بک جانا، اپنی مرضی کو شیخ استاد کی مرضی میں فنا کر دینا. اور شیخ استاد ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے اللہ تعالی راضی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. اور یہ نسبت جب روحانی طور پہ باطنی طور پہ عطا ہوتی ہے پھر انسان کو توفیق ملنی شروع ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ. وہ ایسے کام جو اس سے نیکی کے انجام نہیں پا رہے تھے وہ انجام پانے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے کام جن سے وہ روک نہیں پا رہا تھا اپنے آپ کو ایسے غلط کاموں سے، اس کے قدم خود بخود رکنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ حیا پیدا کر دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کانوں کو غلط سننے سے روک دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوں پھر تو ہم سمجھیں ہم نے بیعت کے مقصد کو پایا ہے، اور اگر یہ نہ ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس ابھی ہمارا ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، پھر حضرت کے جو فرمودات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلی جو گزارش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دو وقت کا معمول کسی وجہ سے بھی ترک نہ کیا جائے. یہ جو دو وقت کا معمول ہے ہمارے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے. جس طرح ہم دن کے اندر تین بار کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ چائے کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹ وغیرہ لیتے ہیں، تو اسی طرح روح کی بالیدگی کے لیے یہ ذکر ہے، اس سے روح توانا ہوتی ہے. تو یہ صبح کا اور شام کا ذکر کسی موقع پر کسی وقت پر ترک نہیں ہوگا، اس کا وقت آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تہجد کا وقت بہترین وقت ہے، عوابین کا وقت بہترین وقت ہے. اگر ان دو اوقات میں کسی وجہ سے فرصت نہ ہو تو فجر کے بعد ذکر کر لیں، اشراق کے بعد کر لیں، لیکن خدا کے لیے اس کو ترک نہ کریں. اور اس کا بہترین وقت یہ ہے کہ 20 منٹ زربان لگائیں اور 20 منٹ جو ہے مراقبہ کریں. اگر ایسا کسی وجہ سے نہ ہو سکے، مصروفیت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، تو اس کو 10 منٹ پہ کر لیں، 5 منٹ پہ کر لیں، لیکن کریں ضرور، اس کو حرز جا بنائیں. کیونکہ جتنا آپ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے آپ کے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ سیدھے کرتے چلے جائیں. اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری گزارش کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو نازمی پکڑیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو اذکار لسانی عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے عظیم تحفہ قرآن کریم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اس کو نہ کوئی آج تک تبدیل کر سکا ہے اور نہ کوئی تبدیل کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اس کو مس کرنا انتہائی ضروری ہے. قرآن کریم تو کمپیوٹر پہ پڑھا جا سکتا ہے، ڈیسک ٹاپ پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ پہ بھی پڑھتے ہیں، موبائل پہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے مس کرنے کی جو قیمت ہے وہ اس سے پوری نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ کتابی شکل میں قرآن کریم کا مسحف ہو، اسی سے پڑھیں، اور اپنے گھر کے اندر بآواز بلند پڑھیں تاکہ آپ کے گھر والوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے رہیں، اس کی برکات اور انوارات سے آپ مستفید ہوں. اور اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکیں، بہت مصروفیت ہو، تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کم از کم بوسہ تو دے لیں، اسے مس تو کر لیں، اسے چو تو لیں، تاکہ اس کے تبرکات سے ہم محروم نہ ہوں. اس کے بعد جو سب سے بڑا تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم باقاعدہ جو اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان میں ادا کرنے کی کوشش کریں، سوائے ان دنوں کے، ان ایام کے جن میں ہمیں کوئی عذر لاحق ہو. اور یہ نماز جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابہ اکرام نے پڑھی ہے، صالحین نے پڑھی ہے، تو کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے. ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر سے دوسری پابندیاں شریعت کی ہٹ گئی ہیں، بلکہ ہم شریعت کی پابندیوں کو اتم درجے میں پورا کرنے والے ہیں. ہمیں نوافل سے محبت ہو، ہم تہجد کے نوافل پڑھتے ہوں، عوابین کے نوافل پڑھتے ہوں، اس کے ساتھ جو اذکار لسانی بتائے جاتے ہیں ہمارے مشائخ کی طرف سے وہ 4 ہیں. پہلا لسانی ذکر جو ہے وہ استغفار ہے. استغفر اللہ کہنا فی نفس ہی جو ہے وہ استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ استغفار دوسرا ہے. اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ سب سے بڑا استغفار ہے. اس استغفار کی خوبی یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے زائل فرما دیتے ہیں، اور استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کو متوجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور ہمارے کبیرہ گناہ صرف اور صرف استغفار سے معاف ہوتے ہیں. جو ہم باقی نیکیاں کرتے ہیں ان سے صغیرہ گناہ تو جھڑ سکتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جن کا ارتکاب ہم سے صبح شام ہو رہا ہے وہ صرف استغفار کی برکت سے جاتے ہیں. تو یہ کم از کم ہمارے مشائخ کا جو فرمان ہے وہ 100 دفعہ استغفار پڑھنے کا ہے، اور یہ طریقہ بنانے کے لیے اپنی زندگی کے اندر اپنانے کے لیے 20-20 دفعہ جو ہے وہ کم از کم پڑھیں ہر نماز کے بعد، تو 100 دفعہ پورا ہو جائے گا. اور استغفار کی اگر کثرت کریں گے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کم از کم مقدار ہے. اور استغفار کو جاروب کہتے ہیں، جاروب فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھاڑو کے، کہ یہ جھاڑ دیتا ہے ہمارے دل کو گناہوں سے اور ہمارے دل کو صاف کرنا شروع کرتا ہے تاکہ یہ انوارات الہیہ کو جذب کرنے کا اہل ہو سکے. اس کے بعد جو دوسری تسبیح ہے وہ درود شریف کی ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے درود شریف کو ہم باوضو پڑھنے کی کوشش کریں. بے شک بے وضو بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، کسی جگہ قرار حاصل کر کے پوری محبت کے ساتھ درود شریف پیش کیا جائے. لیکن دوسری صورت میں بھی ہو جائے گا، لیکن افضل طریقہ یہ ہے. اس میں جو بہترین درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اور کم از کم یہ بھی 100 بار پڑھنے کے لیے حضرت ارشاد فرماتے ہیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا ہم پورا کریں گے، ان سے جتنی محبت بڑھائیں گے اتنے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدے پہنچائیں گے. اور یہ درود شریف کی فضیلت میں سے یہ بھی فضیلت ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فلاں ابن فلاں کی طرف سے یا فلاں بنت فلاں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں ہمارے والدین بھی اس ثواب میں خود بخود شریک ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا پڑھا ہوا کلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہنا فی نفس ہی درود ہے، کم از کم نہ کر سکیں تو یہ کریں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کے سامنے آئے اور یہ نہ پڑھے تو وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو یہ درود شریف پڑھنا اس وقت تو واجب اور لازم ہو جاتا ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا. تو یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ جو ہے جزا اللہ عنا محمد اما ہو آلو، یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے. اور اللہم صلی علی محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما کثیرا، یہ بھی آیا ہے. اور یہ درود ابراہیمی ہم اور آپ سب جانتے ہیں، وہ تھوڑا سا تفصیلی ہے. تو اس میں جو آسانی سے آپ کی زبان پہ آ سکتا ہو وہ پڑھنے کی عادت بنائیں. اور اس کا بھی طریقہ یہی عرض کیا جاتا ہے کہ 20-20 دفعہ اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو 100 دفعہ پورا ہو جائے گا. اور تیسری تسبیح ہمارے ہاں ہمارے مشائخ لا الہ الا اللہ کی بتاتے ہیں، جسے نفی اثبات کہا جاتا ہے. ہر تسبیح کو محمد رسول اللہ کے ساتھ یا مکمل کریں یا شروع کریں یا درمیان میں پڑھیں، یعنی 5 تسبیحات پڑھیں گے تو 5 دفعہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے. تو لا الہ الا اللہ سے اس کو شروع کرنا ہے، تو یہ تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار ہے اور غیر کے نہ ہونے کا بھی اقرار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارا الہ اور ہمارا بادشاہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ 5 تسبیحات پڑھنے کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو 5 تسبیحات ہو جائیں گی. اور یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، عرش سے لے کے فرش تک ثواب سے بھر جاتے ہیں جب ایک بار بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اور یہ کلمہ کتنا متبرک ہے، کتنا قوی ہے اور کتنا وزنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں. تو اس کا تول یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا ہے تو جب معاشر میں وہ پہنچے گا اس کے پاس گناہوں کا انبار ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت اسے بلائیں گے اور ایک پرچہ اس کے حوالے کریں گے جس پہ اس نے ایک بار جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا. اور جب وہ حیرانی سے دیکھے گا اللہ رب العزت کو کہ یا رب یہ ایک پرچہ کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے مفہوم حدیث مبارکہ کے اس طرح کہ آج کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو وہ پرچہ جا کے جب خالی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اس کے گناہوں کے انبار جو ہیں وہ اوپر اٹھ جائیں گے. تو یہ جو کلمہ ہے اتنی طاقت والا اور اتنی قوت والا ہے جو پڑھنے کے لیے ہمیں ہمارے مشائخ ہمیں کہتے ہیں. اور چوتھی تسبیح ہمارے ہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی ہے، جسے مکمل کرنا ہے ہر تسبیح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہہ کے. اور یہ تسبیح جو ہے یہ ایسی قیمتی تسبیح ہے جسے غیب کا خزانہ کہتے ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ باقی چیزوں کے تو ثواب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں لیکن لا حول ولا قوۃ الا باللہ غیب کا وہ خزانہ ہے جس کی کنجیاں میرے رب کے پاس ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے ثواب کیا ملنے والا ہے, اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے, لیکن یہ ہمارے مشائخ کی تاکید ہے. پھر اسے حرز جاں بنانے کے لیے, اپنی عادت بنانے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کی پانچ تسبیحات اس طرح پوری ہو سکیں گی. اور یہ جو کمال اس تسبیح میں ایک اور بھی ہے, پچھلے دنوں حضرت جی کی مجلس میں میں خود حاضر تھا, حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے بیانات پڑھے جا رہے تھے. ان میں حضرت شیخ مکرم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جو استحضار قلبی کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ پانچ تسبیحات روزانہ پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ اس پر رزق بارش کی طرح برساتے ہیں. ہم سب کو رزق کی تنگی کی شکایتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ رزق عطا فرماتے ہیں جو برکت والا رزق ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کثرت نہ مانگیں, برکت مانگیں. ہماری اولاد ہو تو برکت والی, ہمارے اہل ہوں تو برکت والے, ہمارے پڑوس میں لوگ ہوں تو برکت والے, ہمارا وقت ہو تو برکت والا, اور ہماری جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکت کو لینے کا طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ جو آخری تاکید کی جاتی ہے وہ حقوق العباد کی ہے. ہمارے بہن بھائی ہمارا اثاثہ ہیں, یہ ماس اور ناخون کے رشتے ہیں, یہ ہم سے جدا کبھی نہیں ہو سکتے. ان سے بنا کے رکھیں, خدا کے لیے ان سے تکرار نہ کریں, ان سے گریز نہ کریں. دیکھیں یہ دنیا ہے, یہ دنیا دار العمل ہے, اور اسی میں سے ہم نے آخرت کو کما کے لے کے جانا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نیکی کے کام تو سارے کرتے رہیں اور ایسا کوئی گناہ کر بیٹھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ میں آ جائیں. ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے بچے اور ہمارے جو گھر والے ہیں, یہ ہمارے لیے وبال کا موجب بن جائیں گے اگر ہم ان کے حقوق اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. حضرت جی نے بارہا یہ بات اپنے بیان میں ارشاد فرمائی کہ ہم اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں کہ ہم لوگوں کے وہ کچھ دینے والے نہ ہوں بلکہ ان سے لینے والے ہوں. اگر ہم لینے والے ہیں تو ہم درگزر کر سکتے ہیں کہ ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا, لیکن اگر دوستوں ہم دینے والے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات خطرے کی یہ ہے کہ پہلے ہماری نیکیاں اٹھا کے انہیں دے دی جائیں گی, اور پھر جب نیکیوں سے پورا نہیں پڑے گا پھر ہمارے گناہ اس کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ راستہ تقوی کا راستہ ہے, احتیاط کا راستہ ہے. اس میں انسان کرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کا یہاں آنا اور آپ میں سے جو بہنیں بیعت ہوئی ہیں ان کا بیعت ہونا قبول فرمائے. یہ ایک بڑا نایاب راستہ ہے, خوش قسمت لوگوں کا راستہ ہے, لیکن اس سے سنبھالتے نصیب والے ہیں. وما علن بلاغلوین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.
بھائی جی صاحب بہت بہت